उनको जो है बेहतर से बेहतर इंसान बनने के लिए, अच्छे से अच्छा इंसान बनने के लिए एक मौका उन्हें दिया जा रहा है, कमालात हासिल करने का एक मौका दिया जा रहा है। अब इसमें वही लोग जो शकी तरीन लोग हैं, यानी बदबख्त तरीन लोग वो हैं कि जो इस महीने से इस्तेफादा नहीं करते, जो इस महीने से फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, जो लोग इस महीने की इबादतों से, इस महीने की रहमतों से, इनके अल्लाह सुबहान व तआला कह रहा है इस महीने में सांस लेना भी तस्बीह है, इस महीने में तुम्हारा आराम करना सोना भी इबादत है। तो अब अगर कोई इंसान इस महीने से अगर फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहा है तो फिर कौन सा महीना उसके लिए ऐसा है कि जो उसके लिए इतनी रहमत और मग़फ़रत लेकर आए। जहन्नमियों से कहा जाएगा कि यहाँ से रहमतुल आलमीन का गुजर होने वाला है, अपनी खिड़कियाँ खोल लें, अपने अपने दरवाजे खोलें कि यहाँ से रहमत गुजरने वाली है, ताकि आपके गुनाहों में कुछ तख़फ़ीफ हो जाए। तो जहन्नमी ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हमें रहमत नहीं चाहिए, हम अपने दरवाजे और खिड़कियाँ नहीं खोलेंगे, हमको रहमत नहीं चाहिए। तो जो लोग शकी तरीन लोग होंगे, जो लोग रहमत नहीं चाहने वाले लोग होंगे, वही जहन्नम में रहेंगे। जहन्नम उन्हीं लोगों के लिए है जो रहमत का तलबगार नहीं है, जो दुश्मन है रहमत का, जो दुश्मन है मग़फ़रत का, जो मग़फ़रत चाह ही नहीं रहा है, जो अपना इलाज करवाना ही नहीं चाह रहा है, जो अपनी नजात करवाना ही नहीं चाह रहा है, जो रोशनी हासिल करना ही नहीं चाह रहा है, वो लोग। वरना जो लोग रोशनी हासिल करना चाहते हैं, जो लोग अल्लाह की रहमत को हासिल करना चाहते हैं, जो लोग इंसान बनना चाहते हैं, जो लोग नेक बनना चाहते हैं, जो लोग परहेजगार बनना चाहते हैं, जो लोग नजात हासिल करना चाहते हैं, जो लोग गुमराही से बचना चाहते हैं, उनके लिए अल्लाह ने दरवाजे खोल दिए हैं। तो अब कौन सा इंसान होगा जो रहमत से मुंह मोड़ लेगा, जो कह रहा है हमको रहमत नहीं चाहिए, वो कितना शकी इंसान होगा, कितना बदबख्त इंसान होगा। उसके हाल पर जो है ना, जो है मलाइका उस पर लानत भेजते हैं कि ये किस किस्म का इंसान है कि जो रहमत को नहीं हासिल करना चाह रहा है, जो रहमत से दरवाजे बंद कर ले रहा है अपने लिए रहमत के। तो माह मुबारक रमज़ान में सबके लिए एक ऐलान आम है, यानी कोई खास लोगों के लिए, सारे इंसानों के लिए एक ऐलान आम है कि इसमें जो शख्स भी चाहता है वो रहमत हासिल करे इस महीने में, बस इस महीने में दाखिल हो जाए कि ये अल्लाह के महीने में दाखिल हो जाए और ये कहे कि मैं इस महीने में दाखिल हो रहा हूं। इस महीने की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इस महीने को अल्लाह ने अपनी जात से मंसूब किया है कि ये शहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना, यानी ये महीना मुकद्दस महीना है। यानी ये जमान जो है ना, जैसे कोई मकान होता है कि मुकद्दस मकान होता है, उसमें इंसान दाखिल होता है। काबतुल्लाह एक मकान का नाम है ना, बैतुल्लाह एक मकान का नाम है ना, ये मुकद्दस मकान है, मुकद्दस वादी है ना। तो इस ये मुकद्दस मकान है कि इस मकान में दाखिल होते ही इंसान एहतरामन सर झुका देता है, उसके ऊपर एक हैबत व जलाल तारी हो जाता है, अल्लाह सुबहानहु ताला के का एहसास शुरू हो जाता है कि कोई मुझे देख रहा है ना। तो इसी तरह से जैसे मकान मुकद्दस होता है, वैसे कुछ जमान भी मुकद्दस होते हैं। जमान एक मकान है, एक जमान है। मकान यानी जगह, जमान यानी वक्त। कुछ वक्त मोहतरम होते हैं, है ना, ये भी एक वक्त है, एक जमान है। तो ये जो महीना है, ये महीना मुकद्दस महीना है। कुछ दिन बहुत मुकद्दस होते हैं, जैसे जुमे का दिन है, ये दिन मुकद्दस दिन है। इसी तरीके से कुछ शबे मुकद्दस होती हैं, जैसे लैलतुल कद्र है, कुछ रातें मुकद्दस रातें होती हैं। تو جیسے جیسے کچھ دن مقدس ہیں ویسے ہی کچھ مہینے مقدس ہیں، اسی طرح سے یہ مہینہ ہے کہ یہ مہینہ مقدس ترین مہینہ ہے، کہ یہ اللہ کا مہینہ، ہم جو مہینے میں داخل ہوئے ہیں اللہ کے مہینے میں داخل ہوئے ہیں. تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن کو ماہ مبارک رمضان کا احساس ہوتا ہے، وہ لوگ اس مہینے میں اپنے پروبال سمیٹ لیتے ہیں، اپنے وجود کو سمیٹ لیتے ہیں کہ اس مہینے میں گناہ نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کے مہینہ ہے. جیسے آپ بیت اللہ میں، ہاں، آپ گناہ نہیں کرتے، جب آپ بیت اللہ جاتے ہیں، مسجد الحرام میں جاتے ہیں، روضہ امام حسین میں داخل ہوتے ہیں، کربلا میں آتے ہیں، تو آپ کتنے ہی گنہگار سہیں، وہاں پر آپ گناہ نہیں کرتے کیونکہ وہ مقدس جگہ ہے. اسی طرح سے چاہے کسی بھی مہینے میں انسان گناہ کرتا ہو، لیکن ماہ مبارک رمضان جب آ جاتا ہے تو کتنا ہی گناہگار انسان کیوں نہ ہو، اس مہینے میں اس پہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، ایک تقدس، ایک احترام اس کے ذہن میں پہ طاری ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کے مہینے میں آ گیا ہوں، اس مہینے میں مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، اس مہینے میں مجھے کوتاہی نہیں کرنا، اس مہینے میں مجھے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنا ہے، اس مہینے میں مجھے اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہنا ہے، مجھے ایک موقع مل رہا ہے اس مہینے میں، میں اس مہینے میں نیکی نہیں کرتا تھا مگر اس مہینے میں مجھے نیکی کرنا ہے. یہ مہینے میں اگر کوئی اگر نیکی نہیں کر رہا ہے تو وہ بدبخت انسان ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں چھوٹی سی بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو اللہ اس کا اجر بے حساب دے گا، چاہے وہ کوئی بھی نیکی ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ جو ہیں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک ہو، چاہے ایثار ہو، کوئی بھی نیکی کرے گا تو اس نیکی کا اجر بے انتہا زیادہ دیا جائے گا. تسبیح پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہے نا، اسی لیے اس مہینے میں اللہ نے جو ہے روزے کو واجب کیا ہے، تاکہ یہ اللہ کے مہینہ ہے اور اللہ کے ہم بندے مہمان ہیں. دعوتم الی ضیافۃ اللہ، تمہیں اللہ نے بلایا ہے مہمانی کے لیے، یعنی اللہ نے تمہیں مہمان بلایا ہے اور تم پر روزوں کو فرض کیا ہے. یہ روزے کیا ہیں؟ معنویت کا ایک دروازہ ہے. جب تک آپ مادیت سے پوری طرح سے، یعنی حیوانیت سے قطع رابطہ نہیں کریں گے، آپ کو انسانی فضائل نہیں ملیں گے. آپ دنیا کو جب چراہگاہ بناتے رہیں گے، آپ جانور بن کے رہیں گے، تو آپ کو انسانیت سمجھ میں نہیں آئے گی. نور علم، نور فہم، نور قرآن، ہے نا، یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ روزہ رہیں گے. کتنی ایسی خواتین گزری ہیں جنہوں نے اپنی زندگی روزے میں گزاری ہے، نہ صرف ماہ رمضان میں. اگر کوئی روزے کی فضیلت جان لے تو سال بھر روزہ رہنے لگے. نفیسہ خاتون جن کی مزار جو ہیں وہ آپ کے مصر میں ہیں، وہ خاتون حالت روزہ میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اس قدر روزہ رہا کرتی تھیں کہ ان کا انتقال بھی روزے کی حالت میں ہوا ہے. یعنی جو لوگ اس فضیلت سے واقف ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماہ مبارک رمضان میں ہدایت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، تو لہٰذا یہ مہینہ جو ماہ صیام ہے، روزوں کا مہینہ ہے، اسی طرح سے اسے ماہ قرآن کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں قرآن پڑھنے کا بے انتہا ثواب ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب بے پناہ زیادہ ہے، ایک ایک آیت کا ثواب جو ہے وہ بے حساب ہے، جس کو جو ہے ہم گن نہیں سکتے. جس قدر اخلاص آپ کا بڑھے گا، اس قدر جو ہے آپ اس میں جو ہے نیکیوں میں آپ کے اضافہ ہوگا اور فضیلتوں میں اضافہ ہوگا. کیونکہ دیکھیے وہ جو ہے ایک بہانہ آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہے، اصل عطا کرنے والا وہ ہے، لیکن وہ جو ہے جو عطا کرنے والا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس راستے سے آؤ ہم تمہیں عطا کریں گے. یہ راستہ ہے جس راستے میں ہم تمہیں نیکیاں دیتے ہیں، جس راستے میں ہم نے تمہارے لیے برکتیں رکھی ہیں، یہ وہ راستہ، اس راستے سے آؤ تم. تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، ماہ قرآن ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہینے میں جب ہم اللہ کے کلام کو سنیں گے تو ہمارے فہم کے دروازے جو اس مہینے میں کھلیں گے کسی اور مہینے میں نہیں کھل سکتے. یعنی جو توجہ ہمیں اس مہینے میں قرآن کی طرف ہو سکتی ہے اور جو استفادہ ہم ماہ مبارک رمضان میں کریں گے وہ اور مہینوں میں نہیں کر سکتے. اس مہینے میں جو ہمیں یہ کتاب ہدایت دے سکتی ہے اور مہینوں میں جو ہیں ہم اس سے وہ فائدہ استفادہ نہیں حاصل کر سکتے جو اس مہینے میں حاصل کر سکتے ہیں. اور قرآن مجید کی جب تک آپ حقیقت کو نہیں سمجھیں گے عظمت قرآن آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. تو جس طرح سے ماہ مبارک رمضان کے لیے کہا گیا کہ یہ جو ہے اللہ سے منسوب مہینہ ہے, اور یہ نسبت کے لیے آپ کو اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ جو نسبت ہے نا یہ نسبت ہی کی وجہ سے فضیلت ہے نا, لیکن یہ نسبت جو ہے وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں. یعنی نسبت دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز کو منسوب کر دیں, ہم کوئی بھی کتاب لکھ کر اس کو اوپر کتاب اللہ لکھ دیں, لکھ کے کہیں کہ ہم نے اس کتاب کو منسوب کر دیا اللہ کی ذات سے, یہ کتاب اللہ ہے, ہم نے لکھا اپنے ہاتھ سے کتاب, لکھ کر اس کو جو ہے منسوب کر دیا اللہ کی ذات سے, کہا کہ یہ کتاب اللہ ہے, اس کو چومیے آپ لوگ, ہو سکتا ہے ایسا؟ ہم نے یہاں پہ کعبہ بنا دیا کہ بھائی اتنی دور کیوں جا رہے ہیں, اب 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے آپ کعبۃ اللہ کیوں جا رہے ہیں, یہاں پر ہم کعبہ بنا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پر بالکل ویسا ہی کعبہ یہاں پہ بنا دیں. تو ہم بنا کے منسوب کر دیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم کوئی بھی مہینے کو ماہ رمضان اللہ سے منسوب ہے, ہم ماہ شعبان کو اللہ سے منسوب کر دیں, ربیع الاول کو, ربیع الثانی کو, جماد الاول کو, جماد الثانی کو, کوئی بھی ایک مہینے کو رمضان بنا دیں, بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. ہم منسوب نہیں کر سکتے, ہم کو اختیار نہیں ہے, اور ہم منسوب کریں گے تو وہ جعلی ہوگا, یعنی مطلب وہ صحیح نہیں ہوگا, حقیقی نہیں ہوگا. وہ ہم کوئی بھی کپڑا پیرہن امام حسین کے نام سے منسوخ کر دیں, بولیں کہ اس کی زیارت کریے آپ لوگ, بازار سے کپڑا لے کے آئیں, لا کے ہم کہیں کہ یہ پیرہن حسین ہے, منسوخ کر دیں امام حسین سے, اور سب سے کہیں کہ اس کو چومیے آپ لوگ. تو یہ پیرہن ہم منسوخ کر رہے ہیں, جو حقیقت نے امام حسین نے جو پیرہن پہنا تھا خود, وہ پیرہن کو واقعی نسبت ہے. ہم کوئی بھی گھوڑا بازار سے لے کے آگے کہیں یہ زلجنا ہے, تو وہ زلجنا تھوڑی ہو جائے گا. جس گھوڑے پر امام حسین خود سوار ہوئے تھے وہی زلجنا ہے. وہ جو زلجنا امام حسین جس پہ سوار ہوئے تھے وہ حقیقت نے ان سے منسوب تھا, یعنی اس پر وہ سوار ہوئے تھے, لیکن ہر گھوڑے پہ تو امام حسین سوار نہیں ہوئے تھے. لہٰذا کوئی بھی گھوڑے کو ہم امام حسین سے منسوب کر دیں اور زلجنا بنا دیں تو یہ ہم کو اختیار نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی کتاب کتاب اللہ نہیں ہو سکتی. جس طرح سے ہم کسی بھی شخص کو رسول اللہ نہیں بنا سکتے, کسی کو بھی کہہ دیں کہ یہ رسول اللہ ہے تو نہیں بن سکتا ہے, وہ رسول اللہ نہیں ہو سکتا ہے. رسول کو رسول اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنائے گا, اللہ کہے گا کہ یہ میرا رسول ہے تو وہ رسول ہے, تو اس میں تقدس پیدا ہوگا. اللہ کہے کہ یہ بیت اللہ ہے, اللہ کہے کہ یہ کتاب اللہ ہے, یہ میری کتاب ہے, میری کتاب ہے, تو اللہ حقیقت میں جو کلام کرتا ہے اسی کو کلام اللہ کہا جاتا ہے نا, یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا قرآن مجید میں, یہ لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آئی ہیں, یعنی لفظوں کا انتخاب اللہ نے کیا ہے, اسی لیے وہ کتاب اللہ اللہ کا کلام ہے, کلام اللہ ہے. حالانکہ رسول اللہ نے ہم تو رسول اللہ سے سنے ہیں نا, ہم تو اللہ سے نہیں سنے, لیکن اور رسول اللہ جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی وحی خدا ہوتی ہے. وما ينطقوا عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, نبی جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق کہتے ہیں, وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہوتی ہے, وحی کے علاوہ کچھ نہیں کہتے. تو اب جو کچھ رسول کہیں وہ بھی قرآن مجید ہیں, وہ سب وحی الہی ہیں, کیونکہ نبی کریم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں, وحی کے مطابق کہتے ہیں, ہوا سے نہیں کہتے, وحی سے کہتے ہیں. ہوا یعنی نفسانی خواہشات, نفسانی خواہشات سے کلام نہیں کرتے بلکہ وحی الہی کے مطابق کلام کرتے ہیں. تو اب رسول جو بھی کہیں وہ کلام خدا ہی ہے, وحی پروردگار ہے, لیکن ہم پھر بھی اس کو حدیث کہتے ہیں, کلام اللہ نہیں کہتے. پھر بھی ہم اس کو حدیث کہتے ہیں, حدیث رسول کہتے ہیں. قال رسول اللہ, رسول کریم کی حدیث ہے, جبکہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے, لیکن ہم اس کو حدیث کہتے ہیں. کیوں حدیث کہتے ہیں؟ کہ وہ الفاظ جو ہیں نا, وہ نبی کے زبان سے نبی نے منتخب کیے ہیں الفاظ کو. جو الفاظ یوز کر رہے ہیں وہ نبی کریم نے خود منتخب کیا ہے الفاظ کو. معنی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہیں, لیکن الفاظ خود نبی کے منتخب کردہ ہیں. جو مفہوم ہے نا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے, لیکن جو لفظیں ہیں وہ نبی کریم کی ہیں. لیکن قرآن مجید ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں جو لفظیں ہیں نا وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیں, منتخب کردہ الفاظ ہیں. یعنی لفظ بھی اللہ نے انتخاب کیا ہے, الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے منتخب شد. اسی لیے الفاظ قرآن بھی معجزہ ہیں, اور الفاظ قرآن کے مقابلے میں حدیث بھی آئے گی تو پھیکی محسوس ہوگی, کیونکہ یہ لفظیں بندے کے منتخب کردہ ہیں حدیث میں, اور قرآن میں جو لفظیں ہیں وہ اللہ کے منتخب کردہ ہیں. تو اللہ کے منتخب کردہ لفظوں میں اور بندے کے منتخب کردہ لفظوں میں فرق ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کا مقابلہ کسی بھی کلام سے نہیں کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے, اور اس کی حقیقت اللہ کے, اللہ نے جو ہے اس کو جو ہے لوح محفوظ کی یہ عبارتیں ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی ہیں, یعنی نزول ہوا ہے اس کا بندوں کے لیے. یہ چیز جو ہے نازل ہوئی ہیں, ان کے فہم کے مطابق اس کے اوپر یہ معنی, یہ الفاظ اس کے لیے آسان بنا کر بندوں کے فہم کے مطابق اسے پیش کیا گیا ہے. اللہ اپنے مقام سے اگر اپنی جو ہے منصب کے اعتبار سے کہے تو ہماری سمجھ ہی میں نہ آئے. تو اللہ کا کلام تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, لیکن یہ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے ہمارے لیے, نیچے آیا ہے اللہ کا کلام, تب ہم سمجھ رہے ہیں نا. اگر اللہ کا کلام ہو تو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے, اس لیے پہلے ہم سمجھیں کہ قرآن کریم کیا ہے. انہو, قرآن مجید کا جو تعارف کروایا ہے قرآن مجید نے, اس یہ کہہ کہ انہو لقرآن کریم, کہ بے شک یہ قرآن کریم ہے, کہ جس کی حقیقت فی کتاب مکنون, ایک چھپے ہوئے راز میں تھی, ہے نا. لا یمسہ الا المطہرون, کہ اس کو مس نہیں کر سکتے مگر سوائے ان لوگوں کے جو پاک و پاکیزہ ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو نہیں چھو سکتے ہیں مگر وہ لوگ جو پاک اور پاکیزہ ہیں. یعنی طہارت شرط ہے قرآن مجید کو چھونے کے لیے. تو ظاہر الفاظ قرآن کو چھونے کے لیے ظاہری طہارت کی ضرورت ہے, یعنی غسل کی ضرورت ہے, وضو کی ضرورت ہے. کس کو ہاتھ لگانے کے لیے؟ قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ لگانے کے لیے, لفظ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے. قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے نا وہ قرآن نہیں ہے, اسی لیے کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوئی. یہ جو عربی الفاظ کے جو قرآن ہیں یعنی وہی قرآن ہیں, اس کا جو ترجمہ ہو جائے تو پھر وہ قرآن نہیں ہے. ہو سکتا ہے مفہوم وہی قرآنی مفہوم ہے، مفاہیم قرآنی ہے، ترجمے میں بھی مفہوم قرآنی ہے، لیکن جو الفاظ ہیں نا وہ ہندی زبان کے الفاظ ہیں، وہ اردو زبان کے الفاظ ہیں، وہ فارسی زبان کے الفاظ ہیں، وہ سنسکرت زبان کے الفاظ ہیں، اور وہ الفاظ بندے کے انتخاب شدہ الفاظ ہیں. لہذا ترجمہ اگر الگ سے رکھا ہوا ہو تو اس پر آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، ترجمے کو آپ چھو سکتے ہیں، بغیر وضو کے آپ ترجمہ چھو سکتے ہیں، قرآن کے ترجمے کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن نہیں ہے، وہ بندے کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے جو ترجمہ ہے. لیکن جو قرآن مجید ہے وہ اللہ کا کلام ہے، لہذا اللہ کے کلام کو آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. تو ظاہری الفاظ کے لیے ظاہری طہارت کی ضرورت ہے، ہاتھ رکھنے کے لیے، انگلی رکھنے کے لیے، چاہے وہ شیطان ہی کا لفظ کیوں نہ ہو. قرآن مجید ہے نا، چاہے جو ہے وہ کتے ہی کا لفظ کیوں نہ ہو، ہے نا، چاہے وہ جو ہے گدھے کا لفظ کیوں نہ ہو، ہے نا، چاہے فرعون کا لفظ کیوں نہ آیا ہو. آپ کہیں گے کہ ارے میں فرعون کا نام بھی وضو سے لوں، فرعون کا نام کے اوپر انگلی رکھنا چاہ رہا ہوں میں تو بھی وضو کی ضرورت ہے مولانا، تو کیا بولیں گے؟ قرآن مجید میں شیطان کا لفظ آیا ہے، ہے نا، کتے کا لفظ آیا ہے، تو آپ بولیں گے کہ اس کے لیے بھی میں انگلی رکھنا ہے تو میں جو ہے وضو کر کے اس پر انگلی رکھوں؟ تو کہیں گے ہاں. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ وہ کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے، اس وجہ سے، ہے نا. ایک صاحب کاتب تھے، ان کو جو ہے قرآن مجید کتابت کے لیے دیا گیا، ہے نا، لطیفہ ہے، دیا گیا. تو وہ صاحب کیا کیے، جہاں جہاں پر جو ہے کتے کا اور سور کا اور جہاں جہاں پر شیطان کا لفظ تھا وہ نکال کے ان کے ابا جان کا نام لکھ دیا. بولے کہ جو ہے آپ نے مرحوم کے سالے صاحب کے لیے قرآن جو ترجمے وہ جو کتابت کے لیے دیا تھا، میں نے اس میں جو ہے آپ کے والد کا نام لکھ دیا، کیونکہ کتے کا لفظ مجھے اچھا نہیں لگا قرآن مجید میں، شیطان کا لفظ اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے اس کو ہٹا کے آپ کے ابا جان مرحوم کا نام لکھ دیا. تو چونکہ یہ اللہ نے اللہ کا کلام ہے اس لیے اس کی فضیلت ہے. اچھا، الفاظ قرآن کے لیے ظاہر الفاظ کے لیے ظاہری طہارت ہے، مگر مفاہیم قرآن کو سمجھنے کے لیے، اصل قرآن آپ کے دل میں اترنے کے لیے، معانی قرآن کو سمجھنے کے لیے، یعنی وہ جو علم خدا ہے، یعنی جو اصل کلام پروردگار ہے، حقیقت کلام جو ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو طہارت باطن کی ضرورت ہے، تاکہ قرآن آپ کے فہم میں آ سکے، قرآن آپ کے سمجھ میں آ سکے. تو سمجھنے کے لیے طہارت باطنی کی ضرورت ہے. جب تک دل و دماغ پاک نہیں ہوگا، آپ گناہوں سے جب تک پاک نہیں ہوں گے، قرآن کے الفاظ آپ پر اثر نہیں کریں گے اور اس کو آپ چھو نہیں سکیں گے، یعنی حقیقت مطلب تک آپ پہنچ نہیں سکیں گے. وہی لوگ پہنچتے ہیں حقیقت کلام تک جن کا نفس پاک ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ حقیقت قرآن کا اگر علم حاصل کرنا ہے اور اللہ کی طرف سے علم حاصل کرنا ہے تو اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم دے گا. یعنی یہ جو علم قرآن ہے، یعنی حقیقت علم جو ہے، وہ تزکیہ نفس سے حاصل ہوتا ہے، طہارت باطن سے حاصل ہوتا ہے، پاکیزگی نفس سے آپ کو جو ہے علم حاصل ہوتا ہے. اگر آپ کا آئینہ دل صاف نہیں ہے تو آپ کو مفہوم اور حقیقت تصویر جو ہے نا وہ دکھائی نہیں دیتی. جو سچا علم ہے نا وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے. الفاظ آپ کو دکھائی دیں گے کیونکہ آپ ظاہری دماغ اور ظاہری آنکھوں سے جو ہے نا آپ الفاظ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت علم آپ کو آپ کی دل و جان کا حصہ بن جائے اس کے لیے، اور معرفت الہی حاصل ہو جائے، حقیقت میں معرفت قرآنی حاصل ہو جائے، معرفت دین حاصل ہو جائے، اس کے لیے آپ کا جو دل کا آئینہ ہے نا وہ پاک ہونا چاہیے. جب تک دل کا آئینہ صاف نہیں ہوگا، دل پر تصویر جو ہے نا وہ چسپاں نہیں ہوگی، دل میں، دل کے آئینے میں تصویر نظر نہیں آئے گی، حقیقت دین کی تصویر آئینے میں نظر نہیں آئے گی، معرفت خدا حاصل نہیں ہو سکے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دل صاف نہیں ہے، دل پاک نہیں ہے. اس لیے یہ کتاب اس لیے اہمیت رکھتی ہے کہ یہ تنزیل من رب العالمین ہے، رب العالمین کی جانب سے نازل ہوئی ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے، یعنی عالمین کی تربیت دینے والا ہے. تو یہ قرآن جو ہے وہ گویا رب العالمین کی طرف سے ہے، جو ہمارا اور آپ کا اور پورے کائنات کا مربی ہے، سب کی تربیت اس کی طرف سے ہو رہی ہے اندازے کے مطابق، جس کو جتنا رزق دینا ہے. آپ دیکھیے انسان رزق کھاتا ہے نا، بال تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں، بہو جو یہ جو آنکھ کے اوپر یہ جو بال ہے نا، یہ اس تیزی سے بڑھتے ہیں جس تیزی سے آپ کے سر کے بال بڑھتے ہیں. جتنا آپ کا ہاتھ بڑھتا ہے اتنی آپ کی آنکھیں بھی بڑھنے لگتی ہیں کیا؟ نہیں. تو جس کو جس اندازے کے مطابق جتنی غذا دینی چاہیے اتنی غذا پہنچانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. چونٹی کو اس کے مطابق، ہاتھی کو اس کے مطابق ہے نا، ہاتھی کو بھی یہاں غذا فراہم. یہاں انسان ایک لاغر جسم کا انسان سوچ رہا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا، میں کیسے جیوں گا. اس زمین میں عظیم الجثہ جانور جی رہے ہیں، یہاں ہاتھی جی رہا ہے، شیر جی رہا ہے، یہاں پر جو ہے نا اونٹ جی، بڑے بڑے جانور اور اس سے بڑے بڑے جانور جو ہے نا وہ جی رہے ہیں. آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، مطلب رب العالمین ہے، وہ عالمین کا پروردگار، وہ سب کو رزق پہنچاتا ہے، وہ جو ہے دریا کے جانوروں کو جو ہے رزق پہنچاتا ہے، ہوا کی میں اڑنے والی مخلوقات کو رزق پہنچاتا ہے نا، سب کو اس کے اندازے کے مطابق، جس کو جتنا دینا ہے اس کے حساب سے اس کو تقسیم کرتا ہے نا. تو یہ اس کی جانب سے نازل ہوئی ہے کتاب، جو عالمین کو تربیت دینے، ایک مربی بھی ہے، یعنی وہ رب جو ہے نا، رب ہے یعنی رب العالمین ہے وہ، ہے نا. تو وہی ہے جو ہمیں آدمی ذات کو انسان بناتا ہے، ہماری تربیت کر کے جیسے وہ چاہتا. اسی لیے آئمہ نے کہا پروردگار تو ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہے نا، ہم کو ویسے بنا دے جیسے تو چاہتا ہے. تو پروردگار ہمیں بنانا چاہتا ہے ویسے جیسے وہ چاہتا ہے. تو اس کے لیے اس نے کہا کہ ہم جو کہتے جائیں اس پر عمل کرتے جاؤ، تاکہ ہم تم کو ویسا بندہ بنا دے جیسا ہم چاہتے ہیں. تو اگر تم ہمارے مزاج پہ ڈھل جاؤ، یعنی ہمارے قانون میں ڈھل جاؤ، ہم نے جو شریعت نازل کی ہے اس شریعت کے مطابق اگر تم عمل کرنے لگو گے تو تم ویسے بن جاؤ گے جیسے ہم چاہتے ہیں. تو ہم تم کو ویسا بنانے کے لیے یہ کتاب کو نازل کیا ہے، یہ قانون کو نازل کیا ہے، تاکہ تمہیں اس قابل بنا دیں جیسا کہ تمہارا رب چاہتا ہے، ویسا بندہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے کورے کاغذ کی طرح ہیں، ہم صرف آدمی ذات ہیں، ہم کو وہ ہدایت کرنا چاہ رہا ہے، ہم سے سمجھ رہے ہیں کہ اب تو سب مل گیا، اب اس کی ضرورت کیا ہے. یہ ہے مسئلہ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بننا ہے وہ بن چکے ہیں، ہمیں جو زندگی ملنا تھا مل گئی، اب صرف ہمیں عیش کرنا ہے، ہم کو تو سب کچھ مل گیا ہے، اب کیا چاہیے ہم کو. یعنی آنکھوں میں بینائی آ گئی، آئی نہیں، آ گئی، مل گئی آنکھ، مل گئی آنکھوں میں بینائی آ گئی، کانوں میں سماعت آ گئی، زبان میں گویائی آ گئی، ہاتھ میں طاقت آ گئی، اب کیا چاہیے، اب کیا ضرورت ہے اللہ کی، تو سب بن گئے، اب کیا بنائے گا وہ، اب ہم اس کی تربیت میں جا کے کیا بنیں گے، ہے نا. اور جو چیزیں ہم کو چاہیے وہ یہاں پر ہیں، اب اس سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو یہاں ہے نا، بکھری ہوئی ہیں، وہ چیزیں ہم استعمال کر لیں گے، اب کیا چاہیے؟ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی جانوروں سے ہٹ کر انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ جو ہے، یہ ہم وہ بات کر رہے ہیں جو ایک جانور کرتا ہے، جانور کے پاس بھی ہاتھ ہے، پیر ہے، ہے نا، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، سب ہیں جانور کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی ہوئی. ہم میں اور جانور میں کیا فرق؟ جانور کو بھی ہدایت دی گئی. دیکھیے، ہم آج یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے، ہے نا، ہم کو اس قابل اللہ نے بنایا ہے کہ ہم کتاب کے حامل بن گئے، کہ ہم کو کتاب کے ذریعے سے ہدایت دی جا رہی ہے، ہم کو باہر سے ہدایت، ہماری تعلیم کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے معلم بنا کر، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تمہیں تعلیم اور تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، وہ یزکیہم، جو تمہارا یہ تزکیہ نفس کرتا ہے، یعنی الگ سے معلم بھیجا گیا ہے باہر سے، کتاب نازل کی گئی ہے، قانون بھیجا ہے، یہ ہمارے لیے ہے نا. جانوروں کو جو ہدایت ہے وہ اندر سے سسٹم ہے ان کے اندر ہدایت کا، کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، ہے نا، یہ سب سسٹم ان کو اندر سے جو ہے وہ ہدایت مل رہی ہے. باہر سے ان کی تعلیم کے لیے انبیاء نہیں بھیجے گئے، جانوروں کے لیے انبیاء نہیں بھیجے گئے، کتابیں نہیں بھیجی گئیں. جانور اسکول میں جا کے معرفت نہیں حاصل کرتے ہیں، جینے کا سلیقہ سیکھنے کے لیے وہ کسی مدرسے میں نہیں جاتے، ان کے کوئی مدرسے نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی معلم نہیں ہے، ان کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے، ان کے لیے ہدایت کا کوئی الگ سے انتظام نہیں ہے. ان کو جتنی ہدایت ملنا ہے وہ اندر کا سسٹم انہیں ہدایت دیتا ہے، بس اتنی ہی، اس سے زیادہ نہیں. ہمارے پاس باہر سے بھی ہدایت کا انتظام ہوا ہے، اندر بھی ہے سسٹم، باہر سے بھی ہے. یہ جو ہدایت ہے، ہم کو دوہری ہدایت کی ضرورت ہے، ہمارے لیے دو ہادیوں کی ضرورت ہے. اسی لیے کہا کہ اصول کافی کی روایت ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے دو نبی بھیجے ہیں، ایک باطنی نبی جس کا نام عقل ہے، ایک ظاہری نبی جن کا نام انبیاء و مرسلین ہیں، جو انسانوں کو آنکھوں سے نظر آتے ہیں. باطنی نبی انسان کی خود عقل ہے، جو اندر سے سسٹم، جو ہدایت کو قبول کرنے والا سسٹم. ورنہ آپ ہدایت دیں، اندر سے ہدایت لینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو تو ہدایت کس کو دی جائے گی؟ جانور کو انبیاء آئے، کوئی بھی آئے، ان کو سمجھائیں، ان کے اندر تو ہے صلاحیت سمجھانے کی انبیاء میں، لیکن جانور کے اندر وہ سسٹم نہیں ہے، جو صلاحیت نہیں ہے جو اس کو قبول کر سکے. ہدایت کو قبول کرنے کا سسٹم ہی نہیں ہے ان کے پاس، وہ عقل نہیں ہے جو ان کے مفاہیم کو سمجھ کے درک کر سکے، اسے ہضم کر سکے، اسے قبول کر سکے، اس پر ایمان لا سکے، اور ان باتوں پر یقین کر سکے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکے. تو وہ سسٹم جانور کے پاس نہیں ہے، قبول کرنے والا سسٹم نہیں ہے. اسی لیے اللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم اپنے فکر سے کام کیوں نہیں لیتے، کیونکہ ہم نے تمہارے اندر وہ سسٹم رکھا ہے جو انبیاء کی ہدایت کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو قبول کر سکتا ہے. اور قرآن مجید کو بھی اللہ نے ایسے نازل کیا ہے جو انسان کی عقل اس کو درک کر سکتی ہے، ان مفاہیم کو. نبی کریم کیا کرتے تھے؟ جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی پڑھ کے سنا دیتے تھے. تو جو صاحبان عقل ہوتے تھے وہ اس کو درک کر لیتے تھے، اور جو لوگ عقل کے دشمن ہوتے تھے وہ انکار کر دیتے تھے. تو جو انکار کرتے تھے وہ اصل میں عقل کے دشمن ہوتے تھے، جو عقل کے دشمن ہوتے تھے، جو عقل مند ہوتے تھے وہ انبیاء کی باتوں کو قبول کر لیتے تھے، جذب کر لیتے تھے. تو یہ بات ہے. تو جانوروں کے اندر وہ صلاحیت نہیں جو انسان کے اندر ہے. تو انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. تو یہ کون سی ہدایت کی ضرورت ہے نا؟ وہ جانوروں والی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسی ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ انسان کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہی نہیں، بلکہ اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. ہے نا؟ وہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، کیونکہ انسان اس دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. اگر جو لوگ اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ جانور کی زندگی سے اپنا آغاز کرتے ہیں، جانور بن کے مر جاتے ہیں، تو ان کی زندگی، اگر انسان جانور بنے نا تو یہ اس کے لیے پستی ہے، یہی اس کے لیے پستی ہے، یہی اس کے لیے موت ہے، یعنی انسانیت کی موت ہے وہ. اگر کوئی انسان جانور بن جائے، کوئی انسان کتا بن جائے مثال کے طور پہ، کوئی انسان جو ہے نا نجس جانور بن جائے یا کوئی بھی جانور بن جائے، تو اس کے لیے پستی ہے، وہ بلندی تو نہیں ہے نا، انسان کے لیے پستی ہے، وہی انسان کی یہ موت ہے. اب انسان کا اختیار ہے کہ وہ جانور بن کے رہے یا انسان بننا چاہے. اگر وہ انسان بننا چاہتا ہے یعنی، تو اس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ جو اللہ نے اپنی طرف اپنی جانب سے نازل کیا ہے، کیونکہ اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ اس تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے، کوئی اور نہیں بتا سکتا ہے. انبیاء کو بھی اللہ نے تربیت دی ہے نا، نبی کریم کی راز تربیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہوئی ہے، یعنی اللہ نے تراشا ہے، اللہ نے یہ تصویر بنائی ہے، یعنی جیسا اللہ چاہتا تھا نا ویسے بندے کو جو بنایا نا وہ محمد مصطفیٰ ہے. اسی لیے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اگر میری پسند کے بندے بننا چاہتے ہو تو محمد جیسے بن جاؤ. اسی لیے کہا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونے عمل ہے، یعنی ایسے بنو. تو یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ نے بنایا. تو کس جیسا قرآن کو بنایا ہے نا، قرآن کے الفاظ کس نے منتخب کیے؟ اللہ نے. اللہ نے جس طرح سے قرآن بنائی ہے اسی طرح سے ایک مجسمہ بنایا ہے محمد مصطفیٰ کا، ایک ذات بنائی ہے، ایک انسان کامل بنایا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی. تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ اوتی تو سورت طول مکان التورات، مجھے جو ہے اللہ نے طویل سوروں کو توریت جیسی جو ہے نا، توریت جیسے جو ہے نا سورتیں مجھے اللہ نے عطا کی ہیں قرآن مجید کی شکل میں، اور جو ہے نا انجیل جیسی آیتیں، اور جو ہے زبور جیسا، یعنی ساری کتابوں کی مثال، ساری کتابوں کا نچوڑ اللہ نے قرآن مجید میں رکھ دیا ہے. یہی اسی لیے یہ کتاب وہو محیمن علی سائر الکتب، اسی لیے یہ کتاب تمام کتابوں پر سیطرہ رکھتی ہے، یعنی اس کے اندر وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو تمام کتب آسمانی میں پائی جاتی تھی. اس کے طویل سورے توریت کی طرح، اس کی جو ہے دعائیات زبور کی طرح، اور جو ہے نا یہ جو ہے انجیل کی خوبیاں بھی رکھتی ہیں، توریت کی خوبیاں بھی رکھتی ہیں، زبور کی خوبیاں بھی رکھتی ہیں، تمام کتابوں کی خوبیاں اس کتاب میں پائی جاتی ہیں، کہ یہ کتاب جو ہے وہ نچوڑ ہے تمام کتابوں کا. امام صادق سے پوچھا گیا قیل لہ ما تقول فی القرآن، کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ قرآن کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو کہا فقال ہوا کلام اللہ، کہ وہ اللہ کا، یعنی قرآن مجید کی عظمت کے لیے کیا کافی ہے، کیا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے؟ وہ ہوا کلام اللہ، کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس سے زیادہ میں کیا کہوں قرآن کے بارے میں کہ وہ اللہ کا کلام ہے. وہ قول اللہ، وہ اللہ کا قول ہے. وہ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے. وہ وحی اللہ، اور اللہ کی وحی ہے قرآن، یہ کتنی عظیم چیز ہے. وہ تنزیل ہو، اور اس کی جانب سے نازل کی ہوئی چیز ہے. آپ کہتے ہیں یہ خط کس نے بھیجا ہے؟ عزیز نے بھیجا ہے، دوست نے بھیجا ہے، کس نے بھیجا ہے اس خط کو؟ یہ والد محترم کا خط ہے. کس کا خط ہے؟ آپ دنیا میں جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں اس کا اگر خط ہو تو وہ آپ کے نزدیک کتنا قیمتی ہو جائے گا. تو جو آپ کا خالق ہے، جو آپ کا مالک ہے، جو آپ کا پروردگار ہے، اس کا اگر یہ کلام ہے تو وہ آپ کے نزدیک کتنا قیمتی ہے. آپ دوست کا کلام آتا ہے تو کئی جگہ پہ جا کے کہتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے سنائیے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، میرے دوست نے ہے نا خط بھیجا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ صحیح زندگی میں کیا آپ اپنے عزیز دوست جس کو آپ دل و جان سے چاہتے ہیں اس کے کلام کو پڑھنے کی آپ کے اندر خواہش نہیں ہوتی یہ جاننے کی کہ اس میں اس نے کیا لکھا ہے میرے لیے. تو اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کو بہت چاہتے ہیں تو کیا زندگی میں ایک مرتبہ آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آخر لکھا ہوا کیا؟ دیکھیے مان اس کو مانے نہ مانے اور بات ہے, اس کو جو ہے اس کے اوپر عمل کریں نہ کریں یہ اور بات ہے. کم سے کم اتنا تو جانے کہ اس میں ہے کیا, لکھا ہوا کیا ہے. لیکن یہ کتنی بڑی بے اعتنائی ہے کہ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش نہ کریں کہ آخر اس میں لکھا ہوا کیا ہے, وہ بھی جاننے کی کوشش نہ کریں, چلے جائے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہو, اس کی بات سننا ہو, ہے نا, اس پر عمل کرنا ہو, ہے نا, خط میں ہم سے کیا منگوایا ہے اگر پڑھیں گے تو وہ دینا پڑے, وہ دینے کی بات الگ ہے بھجوانے کی بات الگ ہے, کم سے کم یہ تو معلوم کریں کہ آخر کیا کہاں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں ہم سے منگوایا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ لکھا ہو کہ ہم نے تمہیں یہ بھیجا ہے فلاں جگہ سے جا کے اٹھا لو, ہے نا. ہم دوست کے خط کو اس اندیشے کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اس نے ہم سے کچھ منگوایا ہوگا, کہ اگر پڑھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوگا کہ میرے لیے جو ہے کپڑے بھیجیے, میرے لیے جو ہے نا کتابیں بھیجیے, میرے لیے جو ہے فلاں چیزیں بھیجیے, تو ہم نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر یہ لکھا ہو کہ ہم تم کو بھیج چکے ہیں فلاں جگہ پہ رکھا ہوا ہے اٹھا کے لو, اس وقت کتنی بڑی شرمندگی ہوگی. قیامت کے میں مرنے کے بعد انسان کو کس قدر شرمندگی ہوگی جب اس پر قرآن پڑھا جائے گا, ہے نا. جب مردے پہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو مردوں کو تکلیف ہوتی ہے, مومن کو خوشی ہوتی ہے نا. اگر آپ کسی کافر کے پہ اگر قرآن پڑھیے تو اس کو فائدہ پہنچے گا قرآن کی تلاوت, یا اس کو جو ہے ممکن نہ کہ ٹھونگے ماریں گے اور اس کو جو ہے نا اور تکلیف ہوگی, کیونکہ جب اس کو یاد دلایا جائے گا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے تھے اور تو روزے رکھے ہی نہیں ہیں, اور نماز فرض کی گئی تھی اور اس کو کیا ہو رہا ہے, یہ اس لیے کہ یہ جو چیزیں اس کو آپ اس کے لیے عذاب کا موجب بن رہی ہیں, اس کو اور تکلیف ہو رہی ہے. تو لہٰذا قرآن مجید جو ہے مومنین کے لیے ہدایت ہے, اور یہ جو ہے یہ مردوں پہ پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے, یہ زندوں کی کتاب ہے. یہ جو ہے منشور حیات انسانی ہے, یعنی انسان کو کیسے زندگی گزارنا ہے یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ جو ہے مردے کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہیں, کسی زندے کو قرآن پڑھ کے نہیں سناتے ہیں آپ. آپ کا کام کیا ہے, کسی زندہ انسان کو پکڑیے اس کو قرآن سنائیے. لیکن یہ جو ہے نا دھندا بنا لیا ہے لوگوں نے, کہ قرآن کو جو ہے نا ایک بزنس کی کتاب بنا لیا ہے, اور کوئی سننے والا بھی نہیں ہے, کاؤنٹر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. کون سن رہا ہے یہاں پہ؟ یعنی مطلب غلے میں جو ہے اضافہ, یعنی یہ کتاب منتر وہ کچھ منتر انتر پڑھنے کی کتاب ہے کہ اس کو پڑھتے ہی جو ہے غلے میں پیسے آ جائیں گے. یعنی اس کو جو ہے نا تعویذ بنا کے لیں گے, یعنی ہر چیز کریں گے آپ, مگر جو چیز جو ہے ہدایت کی ہے, جو اس میں جو ہے آپ کو یہ ہر چیز اس میں مہیا کر دی گئی ہے, اس میں جو ہے آپ کو سب چیزیں بتا دی, ہدایت دی جا رہی ہے آپ کو راستہ بتایا جا رہا ہے. تو آپ جو ہے نا راستہ نہیں پوچھ رہے ہیں بلکہ جو ہے نا بھٹک گئے ہیں, تو تعویذیں آپ لکھوا رہے ہیں. آپ جو ہے ایک چوراہے پہ پہنچ گئے ہیں, آپ راستہ پوچھ لیجیے نا کدھر جانا ہے, آپ راستہ نہیں پوچھ رہے ہیں بھٹک رہے ہیں. آپ بھٹکتے بھٹکتے بول رہے ہیں کہ مجھے راستہ دکھانے کے لیے کوئی تعویذ لکھی. بھائی تعویذ کی کیا, آپ پوچھ لیجیے نا راستہ. تو نہیں میں راستہ نہیں پوچھوں گا, مجھے تعویذ چاہیے. تو یہ قرآن تعویذوں کی کتاب نہیں ہے نا, یہ کتاب جو ہے فال دیکھنے کی کتاب نہیں ہے. یہ تو انسان جو ہے نا اس کو فال کی کتاب بنا لیا ہے, اس کو جو ہے نا مطلب اس سے کیا دیکھنا ہے, مطلب استخارے کی کتاب ہے. استخارہ کیا ہے؟ فال ہے, تو فال دیکھنا ہے. یعنی وہ کتاب سے ہدایت نہیں حاصل, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے تم حرکت کرو, تم فکر کرو, تم غور کیوں نہیں کرتے, تم سوچتے کیوں نہیں, تم فکر کیوں نہیں کرتے, تم سوال کیوں نہیں کرتے. قرآن کہہ رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے ہو اہل ذکر سے پوچھو. ہے نا آپ بھٹک رہے ہیں, کون سی لڑکی سے شادی کروں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، تو آپ فاسألوا اہل الذکر، تو صاحبان ذکر سے پوچھیے، آپ جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھیے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وشاورہم، مشورہ کرو، قرآن خود کہہ رہا ہے آپ مشورہ کریے بھائی، یہ تو چوراستے پہ آپ چوراہے پہ آپ کی گاڑی پہ، تو آپ کیا کریں گے، استخارہ دیکھ کے دیکھیں گے، کیا کریں گے آپ، آپ کیا کریں گے، لوگوں سے پوچھیں گے، جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھیں گے، آپ مشورہ کریں گے، کہ اگر آپ لوگ بھی نہیں جانتے ہیں تو آپ سب بیٹھ کے ہم مشورہ کریں گے کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہوگا، مشورہ کریں، قرآن کہہ رہا ہے مشورہ کرو، اس کے بعد میں بھی سمجھ میں نہ آئے تو تم جو ہے اگر احتمال ہے کہ اس راستے پر خطرہ ہوگا تو تم صدقہ دو، الصدقۃ ترد ترد البلایا، کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو رد کرتا ہے، ہے نا، خطرے کے احساس کو ٹال دیتا ہے، بہرحال لیکن ہم نے اس کتاب کو ہر چیز کی کتاب بنا دیا ہے، اس کو جو ہے نا ہم جو ہے کھانا پکانے کی کتاب بنا دی، اس میں سے دیکھ کے بریانی کا بنانے کا طریقہ سیکھیں، دال بنانے کا طریقہ سیکھیں، کہ جو ہے نا یہ آس پاس کی کتاب نہیں ہے، یعنی یہ جو ہے نا دال بنانے کی کتاب، بریانی پکانے کی کتاب نہیں ہے، ہے نا، باورچیوں کی کتاب نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو نعوذ باللہ کوئی بہترین باورچی بنا کے نہیں بھیجا ہے نا، بلکہ ایک بہترین ہادی بنا کے بھیجا ہے، تو نبی کا تعارف یہ کروایا گیا کہ آپ ان سے ہدایت حاصل کیجئے، ہم ان سے جو ہے کھانا پکانے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں، ہم ان سے جو ہے نا مادی چیزیں پوچھ رہے ہیں، مادی چیزیں دریافت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم کو اچھا کپڑا پہنائیے، یہ تو درزی سی کے دے گا آپ کو، آپ اچھا کھانا پکا کے، یہ بورچی پکا کے دے گا آپ کو، آپ نبی سے یہ توقع مت رکھیے، یعنی نبی سے آپ ایک ٹیلر کی توقع رکھ رہے ہیں، آپ نبی سے کیا توقع رکھ رہے ہیں، ایک بورچی کی توقع رکھ رہے ہیں، جبکہ آپ کو نبی سے یہ چیزیں لینا نبی کی توہین ہے، اسی لیے کہا کہ نبی سے ہدایت تھا، اسی طرح سے قرآن سے آپ جو ہے نا یہ چیزیں حاصل کر رہے ہیں، ہے نا، تو یہ قرآن کا استفادہ نہیں ہے بلکہ قرآن کی توہین ہے، یہ قرآن کی آپ توہین، قرآن کس لیے آیا ہے، ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کو معرفت عطا کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کو زندگی کا سلیقہ سکھانے کے لیے آیا ہے، آپ کو جو ہے حیات کا منشور بتانے کے لیے آیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ ہے جو آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ادھر ادھر نہیں، آپ کے ذہن کو مستقیم رکھتا ہے، آپ کے دل و دماغ کو سیدھا، آپ بھٹکتے ہی نہیں کہ آپ کو جو ہے فال دیکھنے کی ضرورت پڑے، آپ کو پریشان، بالکل آپ کو ہر راستہ واضح کر کے بتا دیتا ہے، آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ آپ حق اور باطل کو سمجھ سکیں، دوست اور دشمن کو سمجھ سکیں، وَإِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، کہ تم اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے گا، کہ وہ فرقان کی صلاحیت دے دے گا کہ تم حق اور باطل کو پہچان سکو، پھر تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، سورہ زمر کی آیت ہے، اس کو قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا ہے جو کج نہیں ہے، تو ٹیڑی میڑی نہیں ہے، ایسی کتاب کو نازل کیا ہے کیوں، تاکہ لعلہم یتقون، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تقوی اختیار کر سکے، یعنی وہ کتاب جو انسان کو تقوی عطا کرنے والی ہے، وہ کتاب کو ہم نے جو ہے کسی اور چیز کے استعمال میں لایا ہے، مگر جو اللہ نے جس کے لیے بھیجا ہے اس کے لیے استعمال نہیں کیا، نبی کریم فرماتے ہیں وہو القرآن الدلیل یدل علی خیر السبیل، یعنی یہ رہنما ہے بہترین راستے کو بتانے کے لیے، قرآن مجید بہترین راستہ بتانے کے لیے ایک بہترین رہنما ہے، یعنی قرآن سے آپ رہنمائی حاصل کیجیے، جب کیسے حاصل کریں گے، جب آپ اس کو پڑھیں گے، جب آپ کو سمجھیں گے، جب آپ اس پر عمل کریں گے، امام علی فرماتے ہیں کہ استفتحوا بکتاب اللہ، کتاب اللہ کے ذریعے سے جو ہے اپنے اوپر راستوں کو گشائش پیدا کرو اس کے ذریعے سے، فَإِنَّهُ إِمَامٌ مُشْفِقٌ، یہ ایک مشفق امام ہے، یعنی مشفق امام ہے، شفقت دینے والا امام ہے، وَهَادٍ مُرْشِدٌ، یہ جو ہے ہدایت دینے والا مرشد ہے، یعنی راستہ دکھانے والا مرشد، وَوَاعِظُ النَّاسِ، یہ بہترین نصیحت کرنے والا واعظ ہے، آپ کو اچھی طرح سے بٹھا کے سمجھاتا ہے نا، آپ کو جو ہے بہترین الفاظ میں ٹھنڈے دل سے سمجھاتا ہے، اچھی باتیں سمجھاتا ہے، بہت ہی مشفق طریقے سے، ڈانٹ کے نہیں بلکہ بہترین طریقے سے واعظ کرتا ہے، سمجھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے. ودلیل یؤدی الی الجنہ، ایک ایسی رہبر ہے جو آپ کو، ایسی رہنما ہے یہ کتاب جو آپ کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور قرآن مجید میں آئے ہیں کہ ہاذا صراط المستقیم، یہ قرآن مجید صراط مستقیم ہے، یعنی یہ سیدھا راستہ ہے. سورہ آل عمران کی آیت، اور سورہ حمد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے. وہ ان ہاذا صراط مستقیما فاتبعوه، یہی یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو. اس کے بعد ارشاد قرآن کو جو ہدایت کے طور پہ پیش کیا ہے کئی قرآن مجید کی آیتوں میں، ہاذا بصائر من ربکم، یعنی یہ تمہارے رب کی طرف سے آئی ہوئی بینائی ہے جس کے ذریعے سے تم دیکھتے ہو. وہدن و رحمہ لقوم یؤمنون، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، کس کے لیے؟ ایمان لانے والے مومن من بندوں کے لیے یہ رحمت ہے، یہ ہدایت ہے. ایک آیت میں ہے کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصائر ہے، یعنی بینائی ہے جو تمہیں عطا کی گئی ہے. ھذا بصائر للناس، یہ تمام انسانوں کو عطا کی گئی ہوئی بینائیاں ہیں. وہدن و رحمت لقوم یوقنون، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اللہ کے وجود پر، جو ایمان لائے ہوئے ہیں ان کے لیے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں القرآن ھدی من الضلالہ، یہ قرآن وہ ہے جو گمراہی سے انسان کو بچاتی ہے، گمراہی سے انسان کو ہدایت دیتی ہے، گمراہ ہونے سے بچاتی ہے. وہ تبیان من العمیٰ، اور جو ہے نا اندھوں کو جو ہے تبیان عطا کرتی ہے، واضح کر کے جو ہے بتاتی ہے اندھوں کے لیے بھی آشکار، یعنی جو لوگ بینائی سے محروم ہیں ان کو بھی یہ کتاب بینائی عطا کر دیتی ہے، اور لغزش سے بچاتی ہے. وہ نور من الظلمہ، اور اندھیروں میں جو ہے یہ اندھیروں کو یہ روشن کر دیتی ہے، یہ کتاب اندھیرے راستوں کو روشن کر دیتی ہے، اور وہ آنکھیں جو بینائی سے محروم ہیں انہیں بینائی عطا کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح سے ایک انسان کو انسان بنا دیتی ہے، یعنی اندھوں کو بینائی عطا کر دیتی ہے، بہروں کو سماعت عطا کر دیتی ہے، گونگوں کو گویائی عطا کر دیتی ہے. تو یہ اس کتاب کے ذریعے سے ہی آپ کو جو ہے گویائی حاصل ہو سکتی ہے، اس کتاب کے ذریعے سے آپ کو بینائی حاصل ہو سکتی ہے، اس کتاب کے ذریعے سے ہی آپ کے کان کھل جائیں گے، آپ کو سنائی دینے لگے گا. جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے آپ کے کان بہرے رہیں گے، آپ کو کچھ بھی سنائی نہیں دے گا. جب آپ قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے آپ سن رہے ہیں، آپ کے کان سماعت آپ کی کھل جائے گی. جب آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو آپ کی بینائی میں اضافہ ہوگا، ایسے معلوم ہوگا کہ اب آپ دیکھنے لگے ہیں، آپ کو آنکھ مل جائے گی، آپ کائنات کو قرآن کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ کائنات الگ نظر آئے گی. آپ ابھی تک جو کائنات کو دیکھتے تھے گویا اندھا طریقے سے دیکھتے تھے، یعنی آپ کو کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا ہے، گویا آپ اندھیرے میں. لیکن قرآن پڑھ کر جب آپ دیکھیں گے، قرآن جو ہے قرآن کی نظر سے جب آپ کائنات کو دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے روشن نظر آئے گی، آپ کا صحیفہ دل روشن ہو جائے گا، آپ کا دل و دماغ کے روزن جو ہے وہ کھل جائیں گے، آپ کا دل و دماغ روشن ہو جائے گا، آپ کا دل پاک و صاف ہو جائے گا. جب یہ سب چیزیں ہو جائیں گی نا تو انسان جنتی بن جائے گا، اور سارے جنتی اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اس مقام ہی کو جنت کہا جاتا ہے. اسی لیے بی بی فاطمہ زہرا کو کیا کہتے ہیں سارے مسلمان؟ خاتون جنت، خاتون جنت یعنی جنت کی خاتون. تو جنت کی خاتون کیسے کہا جاتا ہے؟ جنت میں رہنے والوں کو جنت کی خاتون کہا جاتا ہے، یعنی خانہ سیدہ خود جنت ہے، اس میں رہنے والی خاتون کو خاتون. اور بیٹیاں ہیں لیکن وہ بیٹیاں اس جگہ نہیں رہتی ہیں، اگر بیٹیاں ہیں بھی تو ہے نا. اب اکثر شیعہ تو کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی دوسری بیٹی تھی نہیں. اگر فرض کر لیجئے اور بھی بیٹیاں تھیں تو وہ بیٹیاں خاتون جنت نہیں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ خاتون جنت صرف فاطمہ زہرا کو کہا جاتا ہے, یعنی وہ جنت میں رہنے والی. اور بھی اولاد ہوں فرض کریں, لیکن حسن و حسین کو جوانان جنت کا سردار کہا گیا, یعنی وہ خانِ سیدہ جنت ہے, اس میں رہنے والے بچے بھی جنتی ہیں, اس میں رہنے والی خاتون بھی جنتی ہیں, اس میں رہنے والے مرد بھی جنتی ہیں, سب کے سب خاندان جو ہیں وہ بہشتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ بہشتی لوگ ہیں. دنیا میں بھی رہیں تو بہشتی ہیں, آخرت میں بھی رہیں تو بہشتی ہے, وہ جہاں بھی رہیں اس مقام کو بہشت کہا جاتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم دعا کریں کہ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی ظلم و ستم و ناانصافیاں بے عدالتیاں ہو رہی ہیں, جو کشت و کشتار, خون اور قتل و غارت گری ہو رہی ہے, بالخصوص عراق کی سرزمین پر, بالخصوص شام کی سرزمین پر, اور جہاں جہاں پر بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے, چاہے وہ افغانستان کی سرزمین ہو کہ پاکستان کی سرزمین ہو, پروردگار ظالموں کو نیست و نابود فرما اور دنیا میں عدل و انصاف کو قائم فرما, مظلوموں کا دفاع فرما, مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما. جو لوگ مریض ہیں, بیمار ہیں, بالخصوص ابھی جو اطلاع آ رہی ہے کہ ہمارے ایک دوست عزیز کی اہلیہ بیمار ہیں, ان کے لیے آپ دعا کریں. جن لوگوں نے بھی التماس سے دعا کہا ہے, تمام مومنین مومنات, تمام مسلمین مسلمات, ہاں مولانا صابر حسین عابد صاحب بیمار ہیں, ان کے لیے, سب کے لیے دعا کریں, تاکہ جو ہے ان کی دعاؤں سے اللہ آپ کو صحت یاب رکھے, اللہ آپ کو جو ہے وہ مکمل صحت سے نوازے. منجی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجل فرمائیں, اور تمام مومنین جو مرحوم ہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ.